ہیں رکوع نمبر 12. کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو چھٹلایا. ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہے. کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے، بس تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا، تو تو ہم جیسا انسان ہے. اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ. آپ نے فرمایا، یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے. خبردار، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پس وہ پشیمان ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو آ دبوچا. بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے. بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. یہ تھا رکوع نمبر 12. اس کا عنوان کیا ہے؟ نشانی دیکھ کر بھی نہ مانے. اتنی بڑی نشانی دیکھی اونٹنی کو پہاڑ سے نکلتا دیکھ کے، اس کے باوجود بھی نہ مانے. بہت سارے لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے. اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہوئی، وہی نقاط جو پچھلی نبیوں نے کیے. ان کے ساتھ ایک چیز جو ان کے علم میں اضافے کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قوم نے جواب میں کیا کہا؟ تم تو ایک جادو کیے ہوئے شخص ہو اور ہم جیسے انسان ہو. اس پہ نشانی مانگی، قوم کے لیے اونٹنی آئی جو ایک چٹان میں سے نکلی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی. پیچھے آپ سن چکے سارا قصہ، اور اس کو مار دیا. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ کہ بعض دفعہ وہ لوگ جو نشانیاں مانگتے ہیں یا دلائل مانگتے ہیں، وہ دلائل سن کے بھی بات پہ عمل نہیں کرتے. بعض دفعہ آپ دین کی کوئی بات کسی سے کرتے ہیں، مثال ہے کوئی نماز کی بات، کوئی اعتکاف کی بات، کوئی قیام اللیل کی بات، یا کوئی ایسی بات، تو لوگ فوراً کہتے ہیں نشانی دکھاؤ، اس کا دلیل دکھاؤ. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس وقت دلیل نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کو دلیل دکھا بھی دیا جائے تو وہ پھر بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی اور بات جمع چکے ہوتے ہیں. ہمارے عمل کی بات کیا ہے؟ اس میں نبیوں کا کردار ادا کرنا ہے، بے غرض مسلسل دعوت دینی ہے، لوگوں کی باتوں سے دین کے کام کو چھوڑنا نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے آخری دم تک حریص رہنا ہے. رکوع نمبر 13 دیکھیے. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنا دیا ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے. انہوں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں. میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اس ببال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں، بس ہم نے اس کو اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی جو ان کی بیوی تھی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میہ برسایا، بس بہت ہی برا میہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک تیرا پروردگار غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 13، اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ جو حد سے گزر گئے، یا وہ حد سے گزرنے والے۔ قوم لوط کی بات ہے، پیچھے آپ ان کا قصہ سن چکے، کس طرح قوم لوط نے ہومو سیکشولیٹی کی کے گناہ میں مبتلا یہ ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کتنے اچھے طریقے سے بات پہنچائی، فطرت کے راستے پہ بلایا، غیر فطری طریقوں کو چھوڑنے کی بات کی۔ اس پہ یہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے ساتھ برے معاملے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس حرکت پہ عذاب بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا جو اس میں ذکر ہوئی اس کو قبول کیا، اور لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ اس چیز سے بچے ہوئے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور باقی لوگ اس میں تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اپنی بیوی اس عذاب کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم میں سے تھی۔ حضرت لوط وہ نبی ہیں کہ جن پہ کوئی مرد ایمان نہیں لایا تھا، صرف ان کی دو بیٹیاں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کچھ نبیوں کو دیکھوں گا کہ جن کے ساتھ بڑے بڑے گروہ ہوں گے، کچھ کے ساتھ تھوڑے ہوں گے، کچھ کے ساتھ کم ہوں گے، اور کچھ کے ساتھ صرف چند ایک لوگ ہوں گے۔ اور حضرت لوط کی یہ بات ہے کہ ایک مرد بھی ان کی قوم کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں ان کی بات اتر جائے۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ کیسا وہ دور ہوگا، اور جب ایسی برائیاں عام ہوتی ہیں تو اچھوت کی طرح لگنے لگتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام کے آنے کے باوجود ایسے معاشروں میں رہنے کی وجہ سے ایسی برائیاں مسلمانوں کے اندر بھی بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، اور لوگ اس چیز پہ یہ بہت پریشان دیکھے گئے۔ میں کسی شہر میں تھی تو اس دنوں میں وہاں میں نے دیکھا ایک دو تین، حالانکہ موضوع یہ نہیں تھا ہمارا، لیکن بعد میں جو لوگ سوال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہر عورت جو آتی ہیں دوسری تیسری اس کا یہی سوال تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی، تو یہ بات سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ایک پھر بعد میں آئی اور بات کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہماری مسجد اور ہمارے علاقے میں آج کل یہ ایشو بہت چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر اب یہ فتویٰ لے کے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، اور اس پہ مسجد پہ کے امام سے خواتین نے بات کی، اور مرد یعنی عورتوں کو کچھ ایسے غیر فطری کاموں کی دعوت دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، جو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے برداشت ہی نہیں۔ اور یقین کریں جو بات مجھ سے کر رہی تھی وہ 50 سال کے، 40 سے 50 کی عمر میں تھی، اپنی بات کرنے لگی کہ میں کس طرح اس عمر میں اس باتوں کو قبول کروں جو ساری زندگی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال کہنے لگی کہ مسجد میں امام صاحب سے بات کی، پھر انہوں نے اس موضوع پہ بات شروع کی تو ان لوگوں نے ان کا تبادلہ کر دیا۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ دیکھے کہ یہ قباحتیں ایسی مسلمانوں میں آنے لگے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو سنتے آئے پہلے کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور حکمرانوں نے بھی اس کو جائز قرار دے دیا، پھر ہم نے وہ خبر بھی سن لی کہ یہاں کے چرچ نے بھی اب اس چیز کو جائز قرار دیا، پریسٹ اس چیز میں آگے، لیکن افسوس اور قابل فکر بات کیا ہے کہ ہوتے ہوتے اب یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ساری چیزیں رک جائیں۔ میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگ ایسی چیزیں کیوں نہیں کہتے تھے؟ پہلے شوہر ایسی چیزوں کا تقاضا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو خود نہیں پتا تھا۔ اب جو دیکھتے ہیں پھر وہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اصل بات وہی بات ہے جو کل کے بارے میں سیکھی، کہ جب مردوں کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، کہاں کسی غیر عورت کے چہرے کو دیکھنا، اور کہاں پھر اس کی خفیہ چیزوں کو دیکھنا، اور پھر وہ چیزیں بیویوں سے نہ ملیں اور گھر چھوڑنے کی دھمکیاں۔ یعنی 50 سال کی عورت کو اس بات پہ دھمکی ملتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے میرے یہ تقاضے نہ پورے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ حد سے گزرنے والوں میں ہمیں نہ کرے، اور ہماری نگاہوں کی اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو چھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو تمام جہانوں والے کے پاس ہے۔ ناپ تول پورا کرو، کم دینے والوں میں شامل نہ ہونا، وزن بالقسط سل مستقیم، اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اور اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تم کو اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، کہا میرا رب خوب جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ ان نفی ذالک لآیا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا رب وہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ یہ ترکو نمبر 14، اس کا عنوان کیا ہے؟ اور عذاب آ گیا۔ اس قوم کے اوپر ایک عذاب کا ذکر ہوا، یوم الذلہ، اسی ناطے سے یہ بات ہے۔ اس قوم نے جہاں باقی چیزیں تھیں اس کے اندر، وہاں ان میں ناپ تول کی کمی کا شکار تھا یہ لوگ، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا۔ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، باقی باتیں سارے نبیوں والی مشترک ہیں ان کے اندر، آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو بات زیادہ تھی وہ کیا تھی کہ پیمانے کو پورا بھرا کرو، یعنی ان لوگوں میں یہ چیز تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، کاروبار کرتے تھے، لہٰذا ایسی خیانتوں کا شکار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے ڈرایا سمجھایا، لیکن جب نہ مانے تو پھر ان پہ عذاب کیسا آیا تھا کہ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ حبس ہو گیا تھا، یعنی ہوا بند ہو گئی تھی ان پہ، اتنی گھٹن تھی کہ ان کی جان لبوں پہ آ گئی۔ پھر کئی دن کے حبس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بادل آیا ہے، جب بادل آیا تو خوشی منانے لگے، سب خوشی خوشی جمع ہوئے جدھر بھی لوگ تھے، اور وہ بادل کہاں تھا، جیسے آسمان کے اندر ایک خاص جگہ پہ رکا ہوا تھا، جیسے ایک چھتری کی طرح، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے اور خوشی منانے لگے کہ کالے رنگ کا بادل تو خوب برستا ہے، یعنی کیا بارش ہوگی، گرمی ختم ہوگی، لیکن جب یہ قوم نیچے آ گئی پوری اس کے، تو اس بادل کے اندر سے آگ برسی اور یہ پورے کے پورے جل کے راکھ ہو گئے۔ جو اس سے باہر وہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی باتیں کیا ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے محفوظ نہیں سمجھنا، اور ایسے کام جو کبھی بھی اللہ کے غضب کو بھڑکا دیں وہ اللہ کے عذاب کو بھی لا سکتے ہیں، اور نبیوں والی درد مندی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، آخری دم تک اصلاح کی کوشش۔ رکوع نمبر 15، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ سارے نبیوں کے قصے بیان کرنے کے بعد اب اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اصل میں یہ قسم کا تبصرہ ہے جو پچھلی قوموں کے حالات پہ ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں؟ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ اس کو آسان کر کے دوبارہ پڑھتی ہوں اس آیت کو، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ قرآن کی سچائی کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یہ اس کو مانتے نہیں، اس پہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے۔ فیاتیہم بغتتا وہم لا یشعرون، فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ افبی عذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے اسے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی کہ کیا پھر بھی اس کے بعد بھی بچ جائیں گے؟ کیا بہت سارے سال کے بعد کیا ان کا یعنی ان پہ عذاب نہیں آئے گا؟ اچھا یہ بتاؤ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے ان میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما، اور اس قرآن کو شیاطین نہیں لاتے، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ ان کو اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے، اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں اس کی تابعداری کیجیے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دو کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ، تو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔ انہ ہو السمیع العلیم، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہگار پر اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعون الغاوون، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک الزام کا جواب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا، اور کس نے لگایا؟ ابو لہب کی بیوی ہندہ کہتی تھی کہ تیرے پاس شیطان آتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لے کے جبرائیل آتے اور آپ لوگوں کو بات بتاتے تو وہ کہتی تھی کہ آپ کے اوپر شیطان اترتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ایسی باتوں کی بات کرتا ہے۔ تو اس پورے رکوع میں ایسی باتوں اور اعتراضات کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ جو لوگ بے کار قسم کی شاعری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور ادھر سے باتیں ادھر کی ملاتے ہیں۔ پورے رکوع کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی بات ہوئی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کو کوئی اجمی سکھا دیتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ قرآن مجرموں کے دل میں سلاخ کی طرح گزرتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، یہ قرآن سن کے بھی کچھ لوگوں کے دل نہیں بدلتے۔ پھر اس الزام کی نفی کی گئی کہ اس کتاب کو شیاطین لے کر آتے ہیں، بلکہ شیطان تو اس کو سننے سے بھی دور کر دیے گئے۔ پھر ان لوگوں کے عذاب کی بات ہوئی کہ یہ عذاب مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جب عذاب آ جائے گا تو کوئی دنیا کی چیز ان کے کام نہ آ سکے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں ڈرانے والے نہ بھیج دیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ باتوں کی نصیحت کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اور اگر وہ نافرمانی کر لیں تو بیزار ہو جاؤ ان سے، بری ذمہ ہو جاؤ، اور پھر اللہ پر توکل کرو کیونکہ وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اس کے بعد پھر آخری حصہ جو رکوع کا شروع ہوتا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ اصل میں شیطان کس پر اترتے ہیں۔ تین قسم کے لوگوں پر، تین قسم کی باتیں بتائی گئیں۔ نمبر 1، جال سازی کرنے والوں پر، بدکاروں پر، اور سنی سنائی باتوں کی سرگوشیاں کرنے والوں پر. اسی کے اندر پھر شعرا کا نام لیا گیا. شعرا کے نام شاعر یعنی شاعر کی جمع. چار باتیں ہمیں شاعروں کے بارے میں پتہ چلی. نمبر ایک کہ ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں, یعنی جب اپنی عقل استعمال نہیں کرتے یہ جو کہتے ہیں ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہر وادی میں بہکتے پھرتے ہیں, پھٹکتے ہیں, ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. اور ایمان لانے والے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں لگتے. اگر ہم اس میں خلاصے کے طور پہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہے, انشاءاللہ اس کو آگے پھیلانے میں مدد کرنی ہے, اللہ کے دین کو پیغام کو عام کرنے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بے مقصد قسم کی شاعری کی بات ہوئی, اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیٹ کو لہو اور پیپ سے بھر جانا جو اسے خراب کر دے, شیر سے بھر جانے سے بہتر ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے, مسلم میں بھی اسی طرح کے لفظ ہیں. اب شاعری کے بارے میں اسلام کا مزاج کیا ہے, تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کیونکہ سورت کا نام بھی سورت الشعرا تھا. تب دیکھیے کہ شعر بذات خود شعر ہے, جیسے کلام ہے. اچھا شعر ہوگا تو اچھا کلام ہے, برا شعر ہوگا تو برا کلام ہے. جیسے نثر ہے, جیسے کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں, کتاب اپنی جگہ پہ کتاب ہے, اچھی کتاب ہے تو فائدے کی ہے, بری ہے تو نقصان کی ہے. لیکن عموماً شاعری کے ناطے سے جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ہیں جس کا ذکر اس قرآن میں کیا گیا کہ مثلا آپ دیکھیے کہ غلوب ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے بہت سارے شعروں میں, غیر اللہ کی محبت اتنی زیادہ دکھائی جاتی ہے کہ اسی کے نام پہ جینے اور مرنے کی قسمیں کھانا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شعروں کے اندر بعض دفعہ لڑائی تک بھڑکائی جاتی تھی. عرب لوگ جو تھے وہ زبان پہ بڑا عبور رکھتے تھے, وہ تو شعروں کے ذریعے سے پوری پوری جنگیں بھڑکا دیا کرتے تھے. پھر عموماً دیکھیے کہ شعروں کے ساتھ جب ساز مل جاتا ہے تو گانا بن جاتا ہے. گانے کی جو قباحت ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے, دو چیزیں, ایک تو میوزک اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر شعر ہیں. شعر کون سے ہوتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے اس اللہ کے نبی کی جگہ ہے جس کو ہم کہیں گے, میں یہاں بیٹھ کے یہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, ورنہ آپ کے ایسے ایسے گانوں کے بول ہیں جس میں سراسر شرک ہے. وہ باتیں جو اللہ کو بندہ کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو شاعر کہتے دکھتے ہیں, فلموں کے گانے اور جو بھی آپ سوچیں, تو یہ چیزیں برا کرتی ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں, میوزک نہ ہو یا شاعری میں ایسی چیزیں نہیں, مثلا غیر, اب ایک اور لڑکی ہے وہ کسی غیر لڑکے کی محبت میں وہ شعر پڑھتی ہے, اب بظاہر شعر برا نہیں, تعریف ہے, لیکن غیر جگہ پہ. لیکن اگر وہی شعر اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو سنا دیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ اسلام شاعری کا, گانوں وغیرہ کا دشمن نہیں ہے. یہ ایک اتنا مؤثر میڈیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کیا کرتے تھے مشرکین, تو آپ ایک صحابی تھے حسان بن ثابت, وہ شاعر تھے, تو وہ آپ کی طرف سے شعروں میں جواب دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ حسان تمہارے شعر ان کو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے تیر لگتے ہیں, تو تم ان کو یہ کہتے رہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ شاعری بری نہیں لیکن اس کا مضمون برا ہے. ایک چیز جو عموماً دیکھی گئی کہ جوانی کا جو عمر ہوتا ہے اس میں لوگ اکثر وہ عشقیہ اور رومانٹک شاعری کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر وہ اس دنیا سے نکال کے کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے. تو بہرحال اگر پڑھنا ہے تو پھر کلام اقبال پڑھیں, سنیں کیا تھا ان کا پیغام. آج کل میں ان کے کچھ اشعار پڑھ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ان کا کر کے. یقین کریں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کس طرح کچھ لوگوں کو چنتا ہے اپنے قرآن کو پیش کرنے کے لیے. یعنی آپ کو ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر جو شعر ہیں وہ قرآن آیتوں کی تفسیر ہیں, عام بندہ ان کے شعر سمجھ ہی نہیں پاتا. کیوں؟ کہ ان کو قرآن نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے. سورت شعرا پوری ہوئی, انبیاء علیہ السلام کے قصے تھے, اسی طرح سورت نمل بھی پوری کی پوری سٹوریز ہیں یعنی کہانیاں ہیں اس میں. تو سورت النمل, نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, توسین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے. توسین, یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی. ہدم و بشرا للمومنین, ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. کون ہوتے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کام خوبصورت کر کے دکھا دیے، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت انعام یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ علیم و حکیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ سکو، یعنی تم آگ میں سے گرمی لے سکو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ موسیٰ، سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی ان کو بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پس چمکتا ہوا سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو یہ کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پس ظلم اور تکبر کی بنا پر ایسا ہوتا نا۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ رکوع نمبر 16 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ انوکھی ملاقات۔ موسیٰ کی اپنے رب سے ملاقات کا ذکر ہے اس کے اندر۔ شروع میں رکوع میں قرآن پاک کے بارے میں بات بتائی گئی کہ یہ ہدایت اور بشریٰ ہے، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور آخرت پر یقین لینے والوں کو یہ خوشخبری ملے گی۔ بڑا سوچنے کا نقطہ ہے، ہم میں سے ہر ایک بات کی بات کرتا ہے کہ قرآن پاک میں مجھے خوشخبریاں دی گئیں، لیکن قرآن کی اصل خوشخبریاں کن کے لیے ہیں؟ جو یہ تین کام کریں گے، نماز قائم، زکوٰۃ دینا، اور آخرت پر یقین، ایمان نہیں بلکہ یقین، جو آخر کا درجہ ہوتا ہے ایمان کا، کہ جب انسان کو آخرت کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگے، اس کے دل، دماغ، آنکھوں پہ آخرت چھائی ہو، پھر وہ دنیا کا کوئی فیصلہ کرتے وقت صرف یہاں کے نفع یا نقصان کو نہیں دیکھتا بلکہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی کرتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں واقعی اس دنیا کے نقصان کو اٹھانے کے باوجود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں کا فائدہ نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح نقصان میں پڑنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں چار باتیں ہم نے سیکھی۔ نمبر 1، یہ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ان کے برے عمل خوبصورت بنا کے پیش کیے گئے، بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بری سزا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھتے وقت ہمیشہ میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو غلط کاموں میں ہیں لیکن اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک کال یاد آ جاتا ہے کسی کا، یعنی برا کام خوبصورت کیسے بنتا ہے، اس کی مثال دوں گی۔ ایک بہت پہلے میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، کوئی اداکارہ تھی تو شاید حج یا عمرے پہ جا رہی تھی، تو اخبار میں خبر چھپی، کیونکہ ایسے لوگوں کی تو یہ خبریں بھی چھپتی ہیں نا، اور ساتھ ان کا بیان چھپا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے پاکستان فلم انڈسٹری کی ترقی کی دعا کروں۔ جی، یہ میں نے خود پڑھی ہوئی خبر۔ یہ کیا ہے؟ زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کیا آپ نے نہیں کبھی سنا؟ کامیڈینز کہتے ہیں یہ تو ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگ ہماری باتیں سن کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بہت طریقے ہوتے ہیں گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھانے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی دوبارہ بات ہوتی ہے، اس کو ایک واضح کتاب کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم کی طرف سے ہے، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پہ وہ انوکھی ملاقات جو ان کی اپنے رب سے ہوئی۔ مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں جہاں رکے تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ اس کی تفصیلات پڑھ چکے، لیکن یہاں دوبارہ کیوں لائی جاتی ہیں؟ تاکہ قرآن پاک کے پارے پڑھتے پڑھتے ہم اپنے ایمان کو بھی چیک کرتے رہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فائدے کی چیزیں اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیں، اور وہ چیزیں جو بظاہر اس کو ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی اس کو اللہ کے حکم پہ پکڑا، تو کیا واقعی ہمارے اندر بھی قبولیت اس درجے کی آ گئی؟ آپ اپنا حساب خود لے لیں، میں اپنا لے لیتی ہوں، کیونکہ بار بار نبیوں کے قصے جو ہیں نا یہ ہمارے عمل کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے عمل کو پرکھ سکیں۔ چلیے، ایک اور چیز اس رکوع سے یہ پتہ چلی کہ بعض لوگ حق کو دیکھ کے بھی مانتے نہیں، لیکن ان کے دل مان چکے ہوتے ہیں۔ تکبر اور انا انسان کو آنے نہیں دیتا، ورنہ پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی یہ حالت قابل رحم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، اور ہم حق کو مان کے اپنے فائدے کی چیز کو مان کے پھر اس کو اپنانے کے قابل ہو جائیں۔